الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ بات پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس کو کیا مقصد سامنے رکھ کر ہدایات دی ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اس وقت اگر قریش کے ساتھ مہلت کا معاملہ ہے تو اس کے سوا کچھ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوتی ہے، اور وہ مدت ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی، لیکن جب تک وہ پوری نہ ہو اس وقت تک لوگ جو جی چاہے کہتے رہیں، اللہ اپنے قانون کے ساتھ ہی معاملہ کرتا ہے. وہی سلسلہ بیان ہے جس میں قریش مخاطبین ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون ہدایت کے بارے میں کیا رہا ہے، گمراہی کے بارے میں کیا رہا ہے، اور ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا کچھ بتا کر اور کیا کچھ سکھا کر پھر اس سلسلے کو جاری کیا تھا. ارشاد فرمایا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا. یہ الفاظ سیاق کلام سے متبادر ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس سیاق میں یہ خطاب ہے وہاں گویا تاریخ سنائی جا رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت تمہاری ابتدا ہوئی اس وقت ہم نے تمہاری تربیت اور تعلیم کے لیے کیا اہتمام کیا تھا، اور اس وقت ہم نے کیا چیزیں ہیں جو تمہارے ہاں غلط دیکھیں اور ان پر تمہیں تنبیہ کی ہے. اسی ذیل میں ارشاد ہوا ہے کہ آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا؟ کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا. یعنی گویا پہلے دن سے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ تمہاری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بدیت کی ہے اس کی تعبیر میں، تشریح میں، تفصیلات میں اختلافات پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ جاری کرے گا. نبوت کی ابتدا تو اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام ہی سے ہو گئی، لیکن قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ لوگ جب تک ہدایت پر تھے، راستے پر تھے، ان میں کوئی اختلافات نہیں تھے، آگے پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی. لیکن اختلافات پیدا ہو گئے تو فباس اللہ النبین مبشرین و منذرین. تو یہ اسی سے متعلق وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ میری ہدایت کا اہتمام ہوتا رہے گا. اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا. اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے. اس میں جو فمن اتقا واصلح کا جملہ ہے، یہ اصل میں ایک مقدر مفہوم کے اوپر ہے. عربی زبان میں اس طرح تعلیل کے جملے آ جاتے ہیں جن سے پہلے ایک جملہ، ایک بات، کلام کا ایک حصہ مقدر ہوتا ہے. اس کو کھول دیا میں نے. آدم کے بیٹوں، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے، یقصون علیکم آیاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کلام اتاریں گے، اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی حیثیت سے باقاعدہ کتابیں تو یہ چار ہی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور پھر قرآن مجید ہے، لیکن پیغمبروں پر چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل کیے جاتے رہے ہیں، اور اس طرح کے صحیفے ہم کو بائبل میں بنی اسرائیل کے دوسرے پیغمبروں کے بھی ملتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پیغمبروں پر نازل ہوں گی، یہ ان کو سنائیں گے اور لوگوں کو توجہ دلائیں گے۔ اس کا حق کیا ہے؟ وہ یہاں پر مقدر کر دیا، یعنی ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی بات کہیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے، فمن اتقی واصلح، یہی اصل میں پورے دین کی دعوت ہے، یعنی انسان نچنت ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، وہ زمین پر اپنے آپ کو آقا سمجھ بیٹھتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا علم، اس کا حسن، اس کا اقتدار، اس کے خدم و حشم، یہ سب کے سب کوئی ابدی چیز ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ امتحان یہی ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہ کر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا حکم مانے۔ تو جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ان حدود میں لے آئیں جن حدود کا تعلق اللہ کی بندگی سے ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کا بندہ بن کر رہنا ہے، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، اس دنیا میں ہم بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو گیا، اور انسان نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس کا صلہ اللہ کی جنت ہے۔ جنت کی زندگی کو قرآن مجید کئی پہلوؤں سے تعبیر کرتا ہے، اس کی سب سے زیادہ جامع اور خوبصورت تعبیر یہ ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ یہ جو تعبیر ہے، اس تعبیر پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 38 میں ہوا ہے۔ اگر سورہ بقرہ کوئی ابتدا سے پڑھیے تو اس میں آیت 38 میں یہی وعدہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 38 میں ہوا ہے۔ یہاں مخاطب چونکہ قریش ہیں، اس لیے مدعا یہ ہے کہ اسی وعدے کے مطابق تمہارے اندر بھی ایک رسول کی بعثت ہو چکی ہے۔ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وعدہ ہم نے آدم سے کیا تھا، اور آدم کی اولاد میں اس سے پہلے بھی ہم اپنے رسول بھیجتے رہے ہیں، تم بھی اولاد آدم ہو، ہمارے اسی وعدے کے مطابق ہمارا آخری پیغمبر تمہارے درمیان بھی آ چکا ہے۔ یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 38 میں ہوا ہے۔ یہاں مخاطب چونکہ قریش ہیں، اس لیے مدعا یہ ہے کہ اسی وعدے کے مطابق تمہارے اندر بھی ایک رسول کی بعثت ہو چکی ہے، لہذا شیطان کے فتنوں سے امان چاہتے ہو تو اس کی پیروی کرو۔ یعنی جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر چکے ہو، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان تمہارے ابو الآبا کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان کو تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ جیسے ہی تنبیہ کی گئی تو وہ فوراً توبہ استغفار کے لیے تیار ہو گئے، ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیا۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے استکبار اختیار کر لیا ہے، اور استکبار ایک ایسا جرم ہے کہ جس کا نتیجہ آخرت میں بھی بڑا برا ہے، اور یہاں بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرف توجہ دلائی تو ارشاد ہوا کہ اب تمہارے اندر بھی رسول آ گئے ہیں، تم کو بھی اب وہی امتحان درپیش ہے، تمہیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کرتے ہو یا تقوی اور اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تقوی ہمارے ہاں ایک مذہبی اصطلاح بن چکی ہے، اس کو سادگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر جو جبلتیں ہیں وہ جس وقت زور کرتی ہیں یا جذبات حملہ آور ہوتے ہیں تو اس سے ہم عقلی فیصلے کرنے سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں، عقل کو وہ فیصلہ کرنے دیا جائے، اور جب وہ فیصلہ کرے تو جذبات اور خواہشات پر اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم اپنے ارادے کو بروئے کار لائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لینا، قاعدے میں آ جانا، یہی تقویٰ ہے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار، اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں استکبار کا لفظ آیا ہے جس کے ساتھ ان کا صلہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تضمین ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے. یعنی جو الفاظ ہیں وہ ہیں وستکبرو انہا، آیاتنا آ چکا ہے. اب وستکبرو انہا میں ان کو اگر آپ کھول دیجئے تو پھر پورا مدعا یہ ہوگا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا. گویا اعراض کا مضمون ہے، منہ موڑنے کا مضمون ہے، جو اس میں لفظوں میں بیان نہیں ہوا لیکن ایک پریپوزیشن سے قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. تو وستکبرو انہا کا مطلب یہ ہوگا کہ تکبر کر کے اس چیز کو پسے پش ڈال دیا، اس سے منہ موڑ لیا اور ایک غلط راستہ اختیار کر لیا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ذلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھیں یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں. یعنی اب چونکہ یہاں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ استکبار، یہ منہ موڑ لینا، یہ آدمی کو دوزخ تک پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے. قریش کے لیڈر، رہنما، زعما یہی رویہ اختیار کر رہے تھے. اس پر تبصرہ فرمایا کہ سو ان سے بڑھ کر کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دیں یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں. ان کے نوشتے میں جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا. یعنی اگر کوئی فرد، کوئی گروہ استکبار کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ فوراً پکڑ لیا جائے، فوراً اس کا محاسبہ ہو جائے، وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے، بلکہ بعض اوقات اس اعراض و استکبار کے بہت مہلت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ رفاعیت عطا فرماتے ہیں، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں. قرآن مجید نے اس کو استدراج کے طریقے پر بیان کیا ہے کہ نملی لہم، ہم اتنی مہلت دے دیتے ہیں کہ وہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ کبھی خدا کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو جاتی ہے. تو یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جو حصہ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرتے. جتنی مہلت لکھ دی گئی ہے، اس مہلت میں کیا امتحان لینا ہے؟ صبر کا، شکر کا. نعمتیں دینی ہیں، کس طرح کی نعمتیں دینی ہیں، کتنا بڑا اقتدار دینا ہے، کتنا علم دے دینا ہے، کیا نتائج نکل آنے ہیں، یہ سب چیزیں اگر اللہ نے مقدر کر رکھی ہوئی ہیں امتحان کے لیے تو وہ مل جائیں گی، وہ انہیں پہنچے گا. یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے. حتیٰ اذا جات ہم رسلنا یتوفونہم، فرشتے روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، قالو، تو پوچھیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں. ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ تصور ہے کہ روایتوں میں کچھ سوالات نقل ہوئے ہیں جو موت کے وقت پوچھے جاتے ہیں قرآن، تو لوگوں کے احوال کے لحاظ سے وہ بہت سے سوالات ہیں جو فرشتے کریں گے. مثلا سورہ نساء میں سوال و جواب نقل ہوئے ہیں جو ان لوگوں سے کیے جائیں گے اور موت کے وقت کیے جائیں گے جو ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یعنی ایمان لائے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اس کے بعد جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم اس حالت سے نکلو، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دارالحجرت میسر کر دیا اور وہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے تو وہاں پہنچو، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے کہ وہ لوگ جو استکبار اختیار کرتے ہیں ان سے کیا پوچھا جائے گا، جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی وہ معبود جن پر تمہارا سارا اعتماد تھا، جن کو سہارا بنائے ہوئے تھے، جن کی مدد مانگتے تھے، وہ اب کہاں گئے، وہ کہاں ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سوالات سوالات کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ تفضیح کے لیے ہوتے ہیں۔ اس وقت گویا حقائق واضح ہوں گے، پردہ اٹھ جائے گا، اللہ کے فرشتے سامنے ہوں گے اور وہ پھر پوچھیں گے کہ یہ تم کیا کرتے رہے، کدھر گئے وہ سب۔ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افترا اللہ کے الفاظ آئے تھے، فمن ازلم ممن افترا اللہ کذبا، یہ اب اس کی وضاحت کر دی ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اوپر جس افترا اللہ کا ذکر ہے یہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ وہ افترا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ اپنی طرف سے خدا بنانا ہے، یعنی تم خدا کے بندے ہو، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کی بندگی کرنا تو ایک طرف، تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رہے ہو۔ تو قرآن مجید اس کی حقیقت کو جب بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تعبیر اختیار کرتا ہے افترا علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ تو یہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اس وقت پوچھا جائے گا کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے، یعنی اب ہم تلاش بھی کریں تو کہاں پائیں، وہ دنیا ختم ہو گئی۔ وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقع منکر تھے، یعنی اس موقع پر بات بنانے کی گنجائش نہیں رہے گی، کوئی آدمی دائیں بائیں سے آزار نہیں پیش کر سکے گا، اعتراف کرنا پڑے گا اس بات کا کہ فی الواقع ہم منکر تھے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دنیا میں بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مستلزم سزا ہو جاتا ہے، یعنی حجت پوری ہو گئی، آپ کے باطن نے گواہی دی کہ حق یہی ہے، اس کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا، تو اب یہ وہ کفر ہے جس کی سزا ملتی ہے۔ عربی زبان میں یہ جو کفر کا لفظ ہے، یہ اپنے عام مفہوم میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ پیغمبر کا انکار کر دیا، دعوت حق کا انکار کر دیا، وہاں وہ مفعول پیش نظر ہوتا ہے اور وہ انکار ایک حقیقی واقعے کے طور پر بیان کر رہا ہوتا ہے، میں نے دعوت پیش کی، آپ نے میری بات نہیں مانی، تو عربی زبان میں ظاہر ہے کہ اس انکار کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ مستلزم سزا کب ہو جاتا ہے؟ اس وقت جب کہ اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور یہ نوبت آ جاتی ہے کہ شہدوا علی انفسہم، گویا اپنے اوپر خود گواہ بن جاتے ہیں کہ انہوں نے انکار ہی کیا تھا۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقع منکر تھے۔ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں رہے گی، فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ خلطو عملا صالحا و سیئا ہے، یعنی انہوں نے کچھ نیکیاں کی ہیں، کچھ برائیاں کی ہیں، اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے، اعمال نامے کھولے جانے چاہیے، دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اس میں خود ان پر یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے بحثیت مجموعی نیکی اور خیر کا طریقہ اختیار کیا یا برائی اور تکذیب کا رویہ اختیار کیا۔ لیکن یہ لوگ کہ جو اپنے آپ پر خود گواہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے حجت پوری ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جن کی طرف اس سے پہلے ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، جن پر اسی طرح حجت تمام ہوئی، جن کو اسی طرح سے حق بتایا گیا اور انہوں نے حق کو سمجھ کر جان کر اس کا انکار کر دیا، تو تم بھی انہی کے ساتھی ہو، دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی شیطان کے یہ پیرو تمہارے ساتھی ہوں گے اور تمہارا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ دوزخ ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں گویا ساتھی بھی بدترین اور جگہ بھی بدترین۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں یہ کہا ہے نا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جن پر اللہ کی نعمت ہوگی، جن کو ہدایت نصیب ہوگی، ان کو پھر ان کے اچھے اعمال کے صلے میں پیغمبروں کا ساتھ نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، صالحین اور صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کے آخر میں الفاظ ہے وحسن اولئک رفیقہ، یعنی یہ کتنی اعلیٰ رفاقت ہے، کیسی بہترین رفاقت ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ یہاں یہ فرمایا ہے کہ ساتھی بھی بدترین اور جگہ بھی بدترین، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اب چلے جاؤ جو تم سے پہلے یہی کارنامے انجام دا چکے۔ یہ عاد ہیں، یہ سمود ہیں، یہ لوط کی قوم ہے، یہ فرعون اور اس کی آل کے لوگ ہیں۔ تو یہی ساری کی ساری تاریخ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، یہ ان قوموں کی تاریخ ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ قالت خلو فی یومن قد خلت من قبلکم من الجن والانس، یعنی جنوں انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں، جن کا رویہ، ان کے ساتھ تم بھی جاؤ اور جاؤ، جا کے آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا۔ یعنی یہ اس تو تکار کی تصویر ہے جو دوزخ میں پیش آئے گی، اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے اور وہ ان پر لعنت کریں گے۔ لعنت ہمارے ہاں تو ایک اور مفہوم میں استعمال ہونے لگ گیا، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دعائیں دیں گے، گویا بد دعائیں ایک دوسرے کے منہ سے نکلیں گی کہ تم بھی ذلیل ہوئے، تم بھی رسوا ہوئے، تم نے ایک بری سنت قائم کی، تم نے بھی اس کا نتیجہ دیکھ لیا، ہم بھی اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا۔ حتیٰ اذ دارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں، اب وہ اکابر، وہ بڑے، وہ آپ کے بزرگ، وہ سب کے سب وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اگر انہوں نے برائی کی تعلیم دی، شرک کی تعلیم دی، استکبار کی تعلیم دی۔ تو وہ جن کے اوپر لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے لیڈر اور رہنما سمجھتے ہیں، وہی ہے کہ در حقیقت جو بری سنتیں قائم کرتے اور بری روایات کے بانی ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جو فرمایا ہے کہ جب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے، اصل الفاظ ہیں اتہ از دارکو فی ہے جمیہ کالت اخرا ہم لے اولا ہم، ان میں دارکو عربیت کے قاعدے سے تدارکو میں تبدیلی سے بنا ہے، اور کالت اخرا ہم لے اولا ہم میں لام فی کے معنی میں ہے۔ یہ عربی زبان کے طلبہ کے لیے اشارہ ہے تاکہ وہ اس لفظ کی ترکیب اور تعلیف کو سمجھ سکیں، اس میں چونکہ مشکل پیش آتی ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو اخلاف اپنے اسلاف کے بارے میں استغاثہ پیش کر دیں گے، یعنی ابتدا تو لعنت ملامت کے کلمات سے ہوگی، جیسے آپ دیکھتے ہیں مجرموں کو تو غصے کا اظہار کرتے ہیں، پہلے پہلے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، پھر کیا ہے، پھر وہ استغاثہ پیش ہو جائے گا۔ اور وہ استغاثہ کیا ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی آپ پلٹ کر اللہ کی طرف مو کریں گے اور وہاں درخواست پیش کرنے کی صحیح کریں گے کہ یہ لوگ ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوئے، یہ ہمارے لیڈر، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے بڑے، یہ جن کو ہم اکابر، جن کو ہم اپنے زعما کی حیثیت دیتے رہے ہیں، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو اب اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا کہ ہم نے ان کی پیروی کی، اب بھی کر چکے ہیں، شاہدو علی انفسہم، گواہی دے چکے ہیں کہ ہم ہی منکر تھے، تو اس وجہ سے اپنی برات کی بات تو نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے کریں گے کہ پروردگار ان کو اب آپ دوہرا عذاب دیں۔ परवरदिगार यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, इसलिए इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। अल्लाह उसके जवाब में क्या फरमाएंगे, फातिहम अजाबन जेफम मिनन नार, यानी ये कहेंगे कि इनको दोहरा अजाब दे। अल्लाह का इरशाद होगा तुम सबके लिए दोहरा अजाब है। काला ले कुल्लिन जेफ वलाकिल्ला तालमून, मगर तुम जानते नहीं, यानी इस वक्त तुम्हें एहसास नहीं इस बात का कि अल्लाह की गिरफ्त में आने के बाद अब क्या तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम सबके लिए दोहरा ही अजाब है। इस पर मैंने लिखा है कि यानी एक अजाब खुद गुमराही इख्तियार करने का और दूसरा अजाब दूसरों को गुमराह करने और जराइम पेशगी की मीरास छोड़ने का। ये दोहरे अजाब का क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि ये लोग हैं कि जिन्होंने खुद भी गुमराही इख्तियार की, खुद भी रास्ते से भटके और फिर दूसरों के लिए रहनुमा बने, गुमराही के लीडर बने, गुमराही को दुनिया के सामने पेश करने वाले बने, गुमराही के लिए इन्होंने वो सुनन कायम की जिनका हमने फिर पैरवी करके के साथ इस्तकबाल किया। तो ये लोग ही हमारे रहनुमा हैं। तो एक ये चीज़ हो गई, यानी एक अजाब खुद गुमराही इख्तियार करने का और दूसरा अजाब दूसरों को गुमराह करने और जराइम पेशगी की मीरास छोड़ने का। इसी को बाज़ रवायतों में बयान किया गया ना कि आदमी को अगर कोई सुन्नत छोड़नी है, कोई तरीका कायम करना है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो तरीका खैर का है तो वो हमेशा उसके लिए अजर का बायस बनता रहेगा। जब तक वो तरीका जारी है, जब तक उसकी पैरवी हो रही है, अल्लाह ताला उसका अजर देगा, क्योंकि ये वो शख्स है कि जिसने इस तरीके की इब्तदा की थी। और अगर किसी बुराई की इब्तदा की है, तो जैसे काबील और हाबील के माबैन एक मामला हुआ और काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, तो उस रवायत में ये कहा गया है कि अब हर होने वाला कत्ल वो काबील के खाते में तो दर्ज होता ही है। तो यही मामला सारी बुराइयों का है। इसकी वजह यह है कि नेकी और बदी दोनों मुतअद्दी चीज़ें हैं। आप नेकी को इख्तियार करेंगे, नेकी की तालीम देंगे, नेकी की दावत दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो एक से बात दूसरे तक पहुंचती चली जाएगी। नेकी एक जगह तक महदूद नहीं रहती, वो छोटे से छोटे पैमाने पर भी ख़ानदान में, औलाद में, आइज़ा में, अकरबा में, दोस्तों में सफ़र करना शुरू कर देती है। और बदी का भी यही मामला है। इसकी वजह यह है कि नेकी और बदी दोनों मुतअद्दी चीज़ें हैं, इनके असरात सलफ से खलफ तक मुंतकिल होते रहते हैं। चुनाचे हर कत्ल जिस तरह कातिल के हिसाब में दर्ज होता है, उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील के हिसाब में भी आप से आप दर्ज हो जाता है, जिसने खुदा की ज़मीन पर पहला कत्ल किया था। फिर ये कातिल बाद में आने वालों के लिए काबील बन जाता है, और सलफ से खलफ तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। यानी एक से अगर एक चीज़ ली है, तो आगे अल्लाह ने क्यों तौफीक ना दी कि आदमी अच्छी रवायत कायम करता। तो अगर काबील से एक सिलसिला चला, मुझ तक पहुंचा, तो मैंने क्या किया? क्या मैंने उस मीरास को उठा के एक तरफ रख दिया और नेकी की मीरास कायम की? नहीं, मैंने खुद भी बदी को आगे बढ़ाया, तो फिर आगे मैं भी काबील बन गया हूँ। इसी बिना पर फरमाया है कि हर एक के लिए दोहरा अजाब है। हर गिरोह को अपने गुनाहों के साथ साथ उन गुनाहों का हिस्सा भी लेना है जिनके इर्तकाब से उसने दूसरों के लिए बुरी मिसाल कायम की। असलाफ अगर अपनी छोड़ी हुई मीरास के बुरे नतज से नहीं बच सकते, तो अखलाफ को भी अपने उस तुख्मे फसाद की फसल लाजमन काटनी है जो उन्होंने दूसरों के लिए बोया है, इसलिए कि हर गिरोह किसी का खलफ है तो किसी का सलफ भी है। तो ये तंबीह की है कि कयामत में लानत से कुछ नहीं होगा, वहां पर हर एक को अजाब भुगतना है, हर एक के लिए दोहरा अजाब है, क्योंकि अगर एक रवायत कायम करना है तो दूसरा उस रवायत को आगे बढ़ाने वाला है। अकूलो कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइल मुस्लिमीन।